رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اگر تم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو تم کوئی ایک سورت بنا لاؤ اس جیسی، اور اپنے دوسرے شریکوں کو بھی بلا لو جو اللہ کے ماسوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم اپنے اس شک و شبہ میں کوئی سچ محسوس کرتے ہو. اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ ایسا کر سکو گے، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس انسان اور اللہ کے درمیان ظلمانی ظلماتی جسم کے اور اللہ کے نور کے درمیان ایک واسطے کا ہونا ضروری ہے، جو ادھر سے فیض حاصل کرے اور ادھر کو فیض پہنچا دے. یعنی عقلی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں کوئی واسطہ ہونا چاہیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں طرف سے نسبت رکھتا ہو، دونوں طرف سے اس کو مناسبت مشابہت ہو. اگر کسی فرشتے کو متعین کر دیا جاتا تو فرشتہ بھی چونکہ نورانی ہوتا ہے اور وہ انسانیت سے مانوس نہیں ہوتا، اس لیے ادھر سے فیض تو لے سکتا تھا مگر ادھر فیض دے نہیں سکتا تھا وہ. اور اگر وہ کوئی اللہ کا معصوم بندہ نہ ہوتا، یوں ہی عام بندہ کوئی ہوتا، تو ادھر سے نسبت اس کو ہوتی انسیت، مگر ادھر سے فیض حاصل کرنا اس کے قابو میں نہ ہوتا. تو فیض دے تو سکتا تھا مگر لے نہیں سکتا، جب ہے ہی نہیں اس کے بعد تو دے ہی کیا دے گا وہ. اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا نظام واسطے کا قائم کیا جائے جو ادھر سے بھی جوڑ ہو، ادھر سے بھی اس کا جوڑ ہو. اور ایسی قوم کو اللہ نے نبی کی قوم قرار دیا ہے، نبی بنائے ہیں کہ ان میں نورانیت بھی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ کے نور سے وہ فیض پاتے ہیں، اور انسانیت اور بشریت بھی ان میں ہوتی ہے، تو ادھر انسانوں سے بھی وہ مانوس ہوتے ہیں، فیض لیتے بھی ہیں اور فیض دیتے بھی ہیں، دونوں باتیں ان میں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان ہی ہوتا ہے بہرحال، اور اس کو نبی ثابت کرنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے. اگر یہ انسان ماننے پہ آ جائیں، ملیچھ لوگوں کو مان لیں جو گند در گند پڑے رہتے ہیں، ان سے ان کو عقیدت ہو جائے، اور جو کچھ ان کی حماقتیں ہیں انہیں سب کو اسرار و رموز بتانے لگے، اور یہ نہ ماننے پہ آئے تو بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کا انکار کر دیں، حتیٰ کہ انبیاء کا انکار کر دیں، اور پھر انکار پہ بڑھیں تو خدا کا بھی انکار کر. یہ تو انسان ایسا ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ درمیانی راستہ اس کے سامنے رکھا جائے، اور انسانوں ہی کی مخلوق میں سے ان کے واسطے بنا دیے جائیں، انبیاء بنا دیے جائیں. اور چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں اور انسانی تقاضے ان میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبی ماننا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے. زمانے میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا نا اللہ نے، لوگ سمجھے آ رہے ہیں ہمارے زمانے میں بھی نبی آیا کرتے تو بہت اچھا ہوتا. کیا بنی اسرائیل کو روز روز نئے نئے نبی ملا کرتے تھے، اور یہاں کا نبی اور وہاں کا نبی اور مصر کا اور کنعان کا، اور یہ ہوتا تھا، بہت سارے نبی آتے رہتے تھے، ایک جاتا تھا ایک آتا تھا، ایک ایک زمانے میں بھی کئی کئی نبی ہوا کرتے تھے. تو یہ عجیب امت ہماری پتا میں تو سب سے بڑھیا امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. لیکن بس اللہ نے ایک نبی دے کے آگے دروازہ بند کر دیا. تو یہ ہے سوال کہ آخر یہ ہم کو نبی روز بروز کیوں نہیں ملتے، بجائے ان مولویوں کے قائم مقام نبیوں کے بنائے گئے، عالموں کو وارث نبیوں کا بنایا گیا، اور پھر ان کے سر پٹ والوں سے ہم کو مسئلے بہت سارے الجھ جاتے ہیں. اگر نبی دنیا میں آیا کرتے تو نہ جھگڑا ہوتا نہ ڈھنٹا ہوتا، بڑے آرام سے ہم دین کی باتیں معلوم کر لیا کرتے. وہ تو کبھی آپس میں لڑنے والے تھے ہی نہیں، یہ تو طے شدہ ہے کہ نبی نہیں لڑ سکتے کبھی، نہ آپس میں لڑتے ہیں اور نہ آنے والے بعد میں آنے والوں کا انکار کرتے ہیں، نہ بعد میں آنے والے پہلوں کا انکار کرتے ہیں. پہلے آنے والے بھی سب پر ایمان لاتے ہیں اور بعد میں آنے والے بھی سب پر ایمان لاتے ہیں. اور اگر ایک زمانے میں متعدد انبیاء موجود ہوں تو پھر ان میں بھی باہم کبھی جنگ نہیں ہوتی ہے، کسی مسئلے میں لڑائی نہیں ہوتی، اگرچہ ان کی شریعتوں میں قدر اختلاف بھی ہو، مگر انہیں صحیح معلوم ہوتا کہ ہاں ان کی شریعت میں اختلاف من جانب اللہ ہے اور ہماری شریعت میں اختلاف من جانب اللہ ہے، اس لیے شریعت کے کسی مسئلے پر بھی ان کے یہاں لڑائی کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تو ذہن میں آتا ہوگا نا میم کہ اللہ ہمارے اس امت کو نبی نہیں ملتے، کیا قصہ ہے یہ؟ ملے تو علماء ملے اور وہ بھی بہت مختلف، دست و گریبان والے، مکے والے کچھ بتائیں، مدینے والے کچھ بتائیں، ہندوستانی کچھ کہیں، پاکستانی کچھ کہیں، انگلستانی کچھ کہیں، ترکستانی کچھ کہیں، جاپانی کچھ کہیں، کہاں سب جگہ کی الگ الگ، سب کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں الگ بن گئی ہیں. بھائی جھنجھٹ سے اللہ جان بچ جاتی، بس ہمارے تو لیے ایک نبی، ایک لینڈ کار، ایک فلاں کار، ایک ایئر فورٹ کار، پھر اس کے بعد اور زیادہ کوشش ہوتی ان کا، ایک ہمارے اس کا بلیک بن کا، اور پھر ان میں رستہ کشی شروع ہوتی تو ایک کہتے وہاں بکنل کار، ایک کہتے نور الاسلام کا، چونکہ یہ اس کو نہ مانتے یہ اس کو نہ مانتے. ان کو معجزے دکھائے جاتے روز بروز، معجزوں کو جادو بتایا کرتے، معجزہ دکھانے والے کو کاہن اور شاعر بتایا کرتے، اور خدا جانے اور کیا کیا نام کیا کیا لگاتے الزام. اور نبی کا اگر انکار کرتے تو خیر صلی اللہ دوزخ سے پہلے کچھ نہیں تھی، یہ بھی طے ہے. اگر نبی اللہ بھیج دیتے اور ہم اس نبی کا بھی اس طرح انکار کر دیتے جیسے پہلے لوگوں نے نبیوں کے انکار کیے اور معجزات دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے، تو ان منکرین انبیاء کا حشر تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو بخشش کا کوئی خانہ نہیں رہتا. وہ تو آمنے سامنے اگر نبی کا انکار کرو تب تو کتنا بڑا کفر ہوگا. نہیں، اب اس زمانے میں اگر کوئی 10,000 سال 5,000 سال پہلے کے آئے ہوئے کسی نبی کا انکار کر دے تو بھی جہنم میں ہی جائے گا. اللہ نے یہ کرم کیا کہ نہیں کیا؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر نبی آنے لگتے تو بہت سو کے لیے تو وہ بھی بند ہو جاتے، نہیں شب قدر سے بھی کام نہ چلتا. اگر نبی کا انکار ہوتا یا نبی کی شان، اس زمانے میں تو عالموں کی شان میں گستاخی کیے جاؤ تو ایمان میں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور پھر معافی مانگ لو چلو معاف ہو گیا، اور نبی معافی مانگو تو تھوڑی بہت سزا مل جائے گی تب معاف ہو جائے گا. بہرحال جنت میں تو کوئی مولوی لاٹھی لے کے بیٹھنے دے رہا اور نہ ان کے روکے کوئی رکے گا. بقول حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین و متوسلین حضرت کی خانقاہ میں باہر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں پر کفر کے فتوے دے رہے تھے، وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں، ان کا عقیدہ یہ خراب ہے، ان میں بدعتیں کفر کی حد تک پہنچ گئی، ان کی بدعتیں شرک کی حد تک پہنچ گئی. حضرت سنتے رہے اور جب انہوں نے بہت وقت لگا دیا اس طرح کی بات میں جو لگانا نہیں چاہیے، یعنی امور مباحہ میں بھی وقت زیادہ نہیں لگانا چاہیے اور اختلافی مسائل میں بھی آدمی کو زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، زیادہ وقت لگانا چاہیے بندے کو صرف اللہ کی عبادت میں، چونکہ عبادت کے لیے تو پیدا ہوا ہے، جو مین مقصد ہے پیدائش کا یعنی عبادت، اس میں تو لگتا ہے ہمارا وقت کم. اور شب قدر بھی جاتی ہے تو بات ہی ہوا، تو میں ہمیں سمجھتا یہ بھی ذکر ہی ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایران کی ایک توران گلا رہا ہے، پھر بھی ذکر ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے اور شب قدر بھی چل رہی ہے. بتاؤ جی ایران توران کی باتوں سے شب قدر کا کیا تعلق، کیا جوڑ ہے؟ وہ تو شب قدر کا تعلق تو عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، مراقبے سے، محاسبے سے، انفرادی اجتماعی زندگی پر اللہ کے لیے اللہ کے حقوق کی ادا کرنے کی عبادت تبلیغ سے تعلق ہے اس کا. بہرحال اگر کسی بھی عالم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اگر اعلان جنگ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ بہرحال کسی عالم پہ ایمان لانا اللہ نے فرض نہیں کیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ میں فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری، انبیاء پہ ایمان لانا ضروری، مگر عالموں پہ ایمان لانا ضروری نہیں. تو اگر ہمارا مقابلہ ہوتا بھی ہے تو کسی عالم سے ہوتا ہے، نہیں مانتے تو عالم کو نہیں مانتے، گستاخی کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو کسی عالم کی شان میں ملتا ہے، اور بہرحال جنت کے دروازے کسی طرح کبھی نہ کبھی کھلنے کی امید ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، اس امت پر بہت بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ایک نبی سب سے بڑا ہم کو شروع میں دے کر اور اس پر اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں رہے گا. یہ بھی رحمت ہے. نبی کا آنا تو اس وقت رحمت ہوتا ہے جب اس کو مان لیا جائے، اور نہیں تو نبی کا نہ آنا رحمت ہوتا ہے. ابھی ہمارے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں جو ذل رحمانی ہوتے ہیں، اللہ کا سایہ ہوتے ہیں، اللہ کا سایہ، ماں باپ کی زیارت کرو تو ہر عمرے کا ثواب ملے، لیکن بڑھاپے میں اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے نا تو یہ رحمت ہی ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت ان کی خدمت نہیں کر سکتے، اور ان کی بہت زیادہ خدمتوں کی وجہ سے اور اپنی بہت زیادہ مصروفیتوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی کسی بات پر پیشانی کو بل بھی پڑنے لگتا ہے، اور زبان سے اف کے کلمات بھی نکلنے لگتے ہیں، اور بھی خدا جانے کیا کیا نکلنے لگتا ہے. تو جبکہ ماں باپ کو اف کہنا نس کے اعتبار سے حرام ہے، یعنی یہ بول اف، لا تقل لہما اف ولا تنہر ہوما وقل لہما قولن کریما. ماں باپ کے سامنے چاہے وہ تم کو کتنا ہی ستا رہے ہو تب بھی اف کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی کمل سوچ. ماں باپ کے سامنے اف کرنے والے تو ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور اف کہنا ان کو اف کے معنی لفظ اف ہی نہیں ہے، یعنی ہر وہ کلمہ جو ہماری ناراضگی سے ان کے لیے نکلے وہ کلمہ حرام ہوتا ہے، اور ان کو تو ڈانٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ولا تنہر ہوما، ڈانٹنے جھڑکنے کا محل ہی نہیں ہے ماں باپ، اور اگر بات کہنی ہو جو ان کی حکم، جو ان کی ہدایت ہے اس پہ عمل بھی نہ کرنا ہو تب بھی وقول لہم قولا کریما، ان کو تو کرم سے بھری ہوئی بات اور مہربانی اور محبت سے بھری ہوئی بات کرو، ان کے بچپن کی محبت کا تم کو اندازہ رکھو، تم سے ہر وقت وہ محبت سے بات کرتے تھے. تو اگر ماں باپ کو اللہ ایسے حالات میں اٹھا لیتا ہے تو جیسے ماں باپ خدا کی رحمت تھے ویسے ان کا اٹھا لینا بھی خدا کی رحمت، ہمیشہ ماں باپ کا رہنا بھی خدا کی رحمت نہیں ہوتی. اس زمانے میں اللہ کے نبیوں کا آنا بھی خدا کی رحمت نہ ہوتا، ہمارے کمزور ایمانوں کی اللہ نے بڑی رعایت فرمائی، ورنہ بنی اسرائیل میں جب بھی نبی آیا کرتا تھا تب ہی ہنگامے ہوتے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے. آخر بنی اسرائیل میں نبی آئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، انہی کی کتاب کی توضیح اور تشریح کے لیے تشریف لائے، لیکن کیا اسی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ ان کو اپنے سامنے باطل میں پھانسی نہیں چڑھائی؟ یہ الگ بات ہے، اللہ نے نہیں چڑھنے دیا، اٹھا لیا ان کو، لیکن انہوں نے تو اپنی کرنی میں قصر نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے باعث رحمت کا بنے، ان کے لیے رحمت کا سبب بن گئے، وہ تو بے ایمان ہو گئے سارے کے سارے، اور کفر کی وجہ سے جہنم کا شکار بن گئے. نہیں بن گئے تو نبی بھی جب ہی رحمت بنتا ہے جب اللہ بھی چاہے کہ رحمت بن جائے گی، ماں باپ بھی جب ہی ہمارے واسطے سایہ بنتے ہیں جب اللہ بھی چاہے، ہمارے دوست احباب بھی ہمارے واسطے باعث رحمت ہوتے ہیں اگر اللہ بھی چاہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے واسطے رحمت کا سبب بنتے ہیں بشرطے کہ اللہ چاہے، ورنہ یہی بیوی یہی بچے یہ ہمارے واسطے زحمت اور فتنہ بن جاتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو رات بہت دوا کھائی نا، منہ میں قطرہ پانی کا نہیں رہا، سب سوکھ گئی، زبان سوکھ گئی. کیسے کھایا گیا دوا؟ نیمبو کٹے پھر منہ میں پانی آئے، وہ بادشاہ اور فقیر والا نسخہ چلے. ایک بادشاہ کے لڑکے نے بچے نے پہلا روزہ رکھا، بڑی امنگوں سے وہ روزہ رکھا جا رہا تھا، بڑے آدمی کا بچہ بڑا ہی روزہ، بڑا ہی اس کے انتظامات، بڑی تقریبات ہوتی ہیں، یہ تو اللہ میاں کے یہاں چلیں گے چھلنی میں تو سب کے سب، وہاں چلے گا پتہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، دہی بڑا ہے کہ بھجی بڑا ہے، وہاں چلے گا پتہ. یہاں تو بہرحال لوگ دولت سے بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی حکومت سے بڑا ہو جاتا ہے، کوئی پہلوانی سے بڑا ہو جاتا ہے. یہاں بڑائی کے بہت معیار ہیں، اور اللہ کے یہاں معیار ہے ناکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو بادشاہ کے بچے نے روزہ رکھا، ہمارے بچے روز روزے رکھتے ہیں، نہ گھروں میں کچھ پتہ چلتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، رکھ لیا ٹھیک ہے، نہیں رکھ لیا تو بچے نے چلو نہیں رکھا. بادشاہ کا بچہ روزہ رکھ رہا ہے، شام کا وقت آ رہا ہے، بچے کو خشکی آ رہی ہے اور منہ سوکھ رہا ہے، زبان میں پانی نہیں رہا ہے، تو آنکھیں بلٹنے لگا. اور دنیا کے لوگ حکیم ڈاکٹر بلائے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ روزہ پورا ہو جائے، مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے کو ذرا سا گردن نہ پہنچے، بچہ بھی بچ جائے روزہ بھی بچ جائے. تو بڑا مشکل مسئلہ ہو رہا تھا، سب فیل ہو گئے، ساری حکمتیں ساری تدبیریں فیل ہو گئی. وہاں تو جہاں کبھی مشکل پڑی دنیا میں تو رحمت للعالمین چاہیے، اور رحمت للعالمین دستیاب نہ ہو سکے تو رحمت للعالمین کی تربیت یافتہ کوئی چاہیے. وہاں سے ملتا ہی ہر چیز، ملتی ہر چیز، فراست بھی، عقل و دانش بھی، تدبیر بھی، حکمت بھی، اور بر وقت فیصلہ بھی سرکار کے یہاں سے ملتا ہے. اس لیے سب تو فیل ہو گئے، بجک مولوی صاحب ہی ہاتھ لگے جو دربار نبوت سے فیض یافتہ تھے، ان کو اللہ نے سب فراستیں اور دانش مندیاں دی تھی. یہ تو مشکل مسئلہ نہیں، بلا وجہ بچے کو پریشان کر دیا آپ لوگوں نے، روزہ بھی کہیں نہیں جاتا اور بچہ بھی کہیں نہیں جاتا. اور جلدی سے دو نیمبو منگوا، دو نیمبو منگوائے اور ان کو لے کر کے بچے کے سامنے چاقو سے کاٹنا شروع کر دیا. نیمبو کا خاصہ یہ کہ کٹے مہار منہ میں پانی آئے، یہاں خاصہ اس کا نیمبو کا، جیسے پیاز کا خاصہ کٹے مہار آنکھوں میں پانی آئے یہاں، اور اگر نیمبو کٹے تو یہاں منہ میں پانی آئے، اور اگر مرچیں کٹے تو یہاں ناک میں پانی اور چھینکے آئے. پھر ہر چیز کا الگ الگ مزاج. تو نیمبو جو کاٹا اور بچے کی نظر اس پہ پڑی تو بچے کا منہ تو پانی سے بھرایا، اسی کی ضرورت تھی. اور وہ جو اندر سے پانی بھراتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، یہ تو باہر سے اگر پانی جائے اس سے ٹوٹتا ہے روزہ، اور اندر کے اندر تو ہمارے پیٹ میں پانی ہوتا ہی، جو صبح ہی ہم بیٹوں کا بھر لیتے ہیں وہ شام تک انہیلتے رہتے ہیں پیٹ میں، اتنا پانی پیتے ہیں ہم، اتنا پانی پیتے ہیں. سنا ہے جو اونٹ ہوتا ہے یہ چار تھیلیاں اس کے پیٹ میں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ریگستانوں کا جانور ہے، بس جہاں کہیں اس کو پانی مل جاتا ہے تو ان چاروں تھیلیوں کو بھر لیتا ہے، اور اس کے بعد حسب ضرورت اندر ہی اندر آٹومیٹک طریقے سے تھیلی گنڈلتا رہتا ہے، خشکی دور کرتا رہتا ہے. پندرہ پندرہ بیس بیس روز ریگستانوں میں بغیر پانی سفر کرتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی آنچ نہیں آتی. ہم لوگ بھی تو اپنے پیٹ میں ذخیرہ کرتے ہیں صبح کو، بھجیوں کا، گوشت کا، روٹی کا، دودھ کا، چائے کا، متضاد چیزوں کا، مرچ کا، نمک کا، مٹھائی کا، حلوے کا، پھلکیوں کا، اب کرتے چلے جاتے ہیں. پھر پانچ سات گلاس پانی کے اندر ڈال لیتے ہیں، کیوں سترہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ہے، شام تک چلے گا. وہ ہمارا تو سارا ذخیرہ اب اس وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، اب تو نیمبو کاٹنے پڑے. دواؤں کی دوا دو تین دفعہ رات کھائی تو اس سے یہ خشکی آئی، ورنہ تو کوٹا تو کافی ہو جاتا، اور دواؤں نے جلا دیا اس کو. یعنی ہماری کرتوت کا ثمرہ ہے یہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. جو کچھ ہوتا ہے ہمارے لیے وہ سب ہماری کرتوتوں سے ہوتا ہے. اگر کوئی آفت آتی ہے تو ہماری کرتوت سے آتی ہے. اللہ والے تو پہچان لیتے ہیں، اور ان کو تو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ آج جو مجھ پہ وبال آیا ہے، یہ مجھے جو آج زحمت پہنچی ہے، آج ہی کی میری فلاں حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال نبی کا آنا بھی رحمت ہے، اور نبی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نہیں بھیج رہے تو یہ اس امت کے بعد سے بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی رحمت ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت انبیاء سے محروم کر دی گئی، نہیں، سارے نبیوں پر ایمان محفوظ کر دیا گیا ان کا. اللہ نے ان کو ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ کسی نئے نبی کے آنے پر ان کو نظریات کے تبدیل کرنے میں دشواریاں پیش آئیں. بس وہ ایک نظریہ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا تھا، وہ چونکہ تو محفوظ ہے، ہمارے زمانے میں کوئی نبی آنے ہی والا نہیں کہ اس کو بھی ہم اپنے اس ایمان میں شریک کریں. تو نبوت کے ایمان کو اللہ نے اس امت کے ہر فرد میں محفوظ کر دیا. یہ رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے ہمارا نبی سب سے بڑا اللہ نے بھیج دیا، اور پھر اس کی نبوت کو اس زمانے میں ثابت کر دیا. اور اس زمانے کے مسلمان تو مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرو، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. وہاں تو ہاتھ کے ہاتھ نبی آتا تھا، انہی کے خاندان اور قبیلے کا آتا تھا، اور اس پر بھی وہ معجزات طلب کرتے تھے کہ لاؤ کوئی معجزہ، لاؤ کوئی دلیل. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی صداقت اور دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو. تو ان امتوں میں اس امتوں میں فرق تو سمجھ آ رہا ہے نا. اس امت کا تو کوئی آدمی آج بھی نہیں میں یہ ثبوت پیش کرتا کہ لاؤ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، یا قرآن شریف کے آسمانی کتاب ہونے کی کیا دلیل ہے. یہاں تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے. چاہے مولوی لوگوں کو بدعت بتا کر ہی سنت کہہ دیں ان سے، وہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اتنی امت بہترین تو کسی کو ملی نہیں آج تک. جو مولوی کہہ دیتا ہے مولوی صاحب ٹھیک ہے، یہاں بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں نہیں آؤں، چلا جاؤں وہ تو اس کا طواف کرنے کے لیے اجمیر شریف، جیس گھر ہے. اچھا جیس گھر اثر تسلیم، وہ بھی نہیں پوچھتا کہ دلیل کیا ہے اس کی. مفتی مسئلہ بتا دے سمجھتے بس صحیح بتا رہا ہے، کوئی دلیل پوچھنے کو تیار نہیں ہے. یہ امت کا مزاج کتنا شاندار مزاج ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صرف ایک اتنا بڑا نبی ان کو دے دیا گیا ہے جس کی نبوت اس طرح ثابت ہوئی جیسے دن دہاڑے کا سورج ثابت ہے کہ ہاں سورج ہے، جیسے چودہویں رات کا چاند ثابت ہوتا ہے کہ ہاں چاند ہے. اور چودہویں رات کے چاند کو دیکھنے کے واسطے کوئی ادھر ادھر فون فون تو نہیں لگانے پڑتے کہ وہ بتانا ذرا چودہویں رات کا چاند ہے کہ نہیں ہے. وہ تو پہلی رات کا جو چاند ہوگا منا للہ بچہ کا، اسے دنیا ڈھونڈتی پھرے گی، دیکھو بھائی کہیں یہاں نہ ملے تو انگلینڈ سے باہر دیکھو، اور وہاں نہ ملے تو پھر اور آگے کو چلو، اور پھر اور آگے کو چلو، اور کوئی یہاں اٹک جائے گا کوئی وہاں اٹک جائے گا. بہرحال کچھ نہ کچھ کرا لیں گے کل انشاءاللہ تعالی، کچھ نہ کچھ تو ہی جائے گا. مگر چودہویں رات کو چاند کو، حالانکہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، اگر کوئی ڈھونڈتا نہیں اس کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. دن دہاڑے کے سورج کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کے کلام کا یہ دن دہاڑے کا سورج لے کے آئے، اور ایک ہاتھ میں اللہ کا رسول، اللہ کی وہ جمالی صفتیں جن کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے ان کو لے کے آئے، اور دونوں پوری روشنیوں کے ساتھ دنیا میں چمکے. اور پھر آپ سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مان لیتے تھے وہ تو مطالبہ کرتے ہی نہیں تھے، جو ابھی تک مانتے نہیں تھے وہ مطالبہ کرتے تھے کبھی کبھی. اور پہلے نبیوں کو تو بیچاروں کو یہاں تک مجھ پریشانیاں اٹھانی پڑی کہ جو نہیں مانتے وہ تو مانتے ہی نہیں، جو مان گئے ہیں وہ بھی جو کہ جی دلیل لاؤ. تورات اللہ ہی نے دی ہے، اگر اللہ دلیل اس کی کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو تھے نا وہ، جارتن ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ میاں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے. اور کتاب کو یوں کرے کیا خبر اللہ نے دیا کہاں سے اٹھا لائے ہو. اور جب وہ آواز جس سے تور سے سن رہے ہیں تب بھی اس میں فی نکال لیں، کیا خبر ذرا سمجھے کون بول رہا ہے، کیا خبر پڑے جن بھوت کھڑا کر رکھا ہے کیا کر. وہاں تک بھی نہیں مان رہے. اتنی تکلیف ہے تھی پہلے نبیوں کو ان کی امتوں نے، اور اس امت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد تو تکلیف دینے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جب تک نہیں مانا تب تک بھرا لے ہو تو انکار ہی ہے، دلیل کی ضرورت ہی تھی ان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کی نبوت کو، یعنی ہر واسطہ فیض کو اللہ تعالیٰ نے دلائل سے ثابت کیا، کسی کو ید بیضا سے، کسی کو عصا سے، اور کسی کو ناقہ صالحہ سے، اور کسی کو نمرودی آگ کے ٹھنڈا کر دینے سے، اور کسی کو کسی ذریعے سے. اللہ نے بہرحال نبوتوں کے وسائط دیے، دستاویزیں دی، اور دنیا کے سامنے ان کو رکھ دیا. کسی کے مقدر میں سعادت تھی اس نے مان لیا، نہیں مقدر میں سعادت تھی وہ بدبخت چلا گیا، انکار کرتا ہوا چلا گیا. آخر میں ساری نبوتوں کو سمتا سمٹو کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت فرما دیا، اور یہاں سب طرح کے معجزے ظاہر ہوئے، نباتاتی بھی اور جماداتی بھی، اور پہاڑی معجزے بھی، پہاڑوں کے معجزے بھی ظاہر ہوئے. علی اس نبی کے ہاتھ پر تو اللہ نے ہر معجزے کو ظاہر کیا، کیونکہ ہر چیز کے نبی بھی تھے. پہاڑی معجزہ صبیر پر تشریف فرما ہے، مکے میں ایک پہاڑ سبیر نامی ہے، جب چلتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفے کی طرف کو تو سامنے ہی وہ اشرف سبیر اشرف سبیر وہ سبیر کی پہاڑی نظر آتی ہے جس پر سورج نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ پہاڑ سبیر کہلاتا ہے، اس پہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی تھے، جب آپ نے قدم رکھا اس پہاڑ کے اوپر تو وہ ہلنے لگا، یوں ہلنے لگا، ڈر جاتے نا کہ زلزلہ آ گیا پہاڑ میں، اب تو ایک ہی بیماری لگی ہے زلزلہ آتا ہے، وہاں نہیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت سبیر فإن علیک نبی وشہید نبی وصدیق وشہیدان، ہاں دو تھے، ایک عمر تھے ایک عثمان غنی بھی تھا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تیرے اوپر تو ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں، تو آپ نے اس بت فرمایا، ایڑی کا ذرا زور سے نشان لگایا، بس پہاڑ وہی ٹھہر گیا، یہ اس کا ہلنا جو تھا خوشی کے مارے ہو رہا تھا، وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ تو خوشی میں جھوم رہا تھا کہ آج مجھے اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ سب سے بڑا نبی میرے آج سر پہ آ گیا ہے، میرے گھر میں آ گیا ہے، تو وہاں اس پہ بھی جائے گا، سوکھی لکڑیوں کو اللہ نے آپ کی شہادت میں پیش کیا، آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ طویل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ممبر نہ بنا تھا تو ایک لکڑی ستون کے طور پر کھڑی ہوئی تھی مسجد میں، جو کھجور کی سوکھی لکڑی تھی، اتنی سوکھی تھی کہ اس کے اندر جو اس کے سوت ہوتے ہیں وہ بھی سوکھ چکے تھے، یعنی کسی قسم کی نمی اور حیات کا نشان اس میں باقی نہ تھا، آخر پھر ممبر بنا اور ممبر لا کر آپ کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اب اس لکڑی کو پکڑنے کی حاجت نہ رہی، جیسے ہمارے ہاں لاٹھی کا اس زمانے میں لیتے تھے جب کوئی خطیب کمزور سا ہوا کرے تھا، بڈھا آدمی کہیں گر نہ جائے ادھر کو کہیں ادھر کو نہ لڑک جائے، اس لیے وہ لاٹھی اور لکڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھما دیا کرتے تھے، اب جوان آدمی جو تین دن بھی کھڑا رہے تو ادھر ادھر کو کہیں نہ ہلے، ایسے آدمی کے ہاتھ میں اتنا ہی موٹا لٹھ دے دیا نا، اچھا اگر غصہ آ جائے خطیب کو خطبہ پڑھتے ہوئے موٹا لٹھ اتنا ہاتھ میں اور مارنے لگے سامنے والوں کے سر پر، تو کسی کے سر کی خیر صلاح رہے گی، اتنا موٹا لٹ یہ تو جنگ میں بھی نہیں کام آ سکتا، وہ جو چھڑی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ تو ہر وقت ہی ہوتی تھی، اس لیے اس چھڑی کو لے کر بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، لیکن ایسا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی خاص طور سے موسل کی طرح کا اتنا موٹا درخت لا کے ممبروں کے پار رکھ دیا جائے اور اس کو لے کر کوئی خطبہ پڑھے، یہ تو کہیں ثابت نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو ہاتھ لگا کر خطبہ پڑھا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں، جب پاس تھا تو کبھی ہاتھ بھی اس کو لگا لیتے تھے، جیسے ہم اٹھنے لگے تو ہاتھ یہاں گھٹنے پہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے یہ مانا تو نہیں کہ سبھی گھٹنے پہ ہاتھ رکھنے لگے تو گھٹنے والے کا تو بس پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ستون باہر اٹھا کے وہاں باہر آنگن میں ڈال دیا گیا اور آپ کا ممبر بن کے آ گیا، اور دیکھا تو وہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ ممبر بھار ہو رہا ہے، وہ لکڑی رو رہی ہے، اس کا نام استوانہ حنانہ ہو گیا ہے، کھجور کی سوکھی لکڑی جس میں حیات اور نمو کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، اور وہ اس طرح رو رہا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے فراق میں رویا کرتا ہے، اس طرح وہ بچے کی طرح سے ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے، اور اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، آپ خطبہ چھوڑ کے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے تھپکیاں دی اور اس کو چپ کیا، اور وہ اس طرح خاموش آہستہ آہستہ ہوا جیسے ماں بچے کو آہستہ آہستہ تھپکی مات دے دے کر کے اس کو خاموش کیا کرتی ہے، یہ معجزہ نہیں تھا تو کیا تھا، یہ تو رو رہا تھا فراق رسول میں، رو رہا تھا فراق رسول میں تو ہوگا اس کا دل میں جو کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ کی جانب سے اس کو یہ رونا دیا گیا تاکہ یہ ستون بھی شاہد بن جائے نبی کریم کی رسالت پر کہ لکڑی سوکھی اور مردہ لکڑی پیغمبر کی محبت میں اور پیغمبر کے فراق میں کس طرح رو رہی ہے، انسانوں تمہاری برادری کا انسان اور عربوں تمہاری عرب برادری کا انسان اور قریشیوں تمہاری قریش برادری کا انسان تمہاری ہدایت کے لیے اعلان کرتا ہے اور تم اس کو ستاتے ہو اور پریشان کرتے ہو، جس کی امانت پر جس کی صداقت پر جس کی دیانت پر 40 سال تم نے گزارے ہیں اور اس کی ایک ایک ادا کو دیکھا ہے، اس کے بچپن کو اس کی ہر چیز کو تم نے دیکھا ہے، اس کی امانت کے اس کی دیانت کے اس کی سخاوت کے اس کے حسن اخلاق کے تم سب لوگ قائل رہے ہو، لیکن جب اس نے یوں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس اعلان سے تم درم برم ہو جاتے ہو، لو ستون شہادت دے رہا ہے، چاند شہادت دے رہا ہے، اور لو یہ پہاڑ شہادت دے رہا ہے، اور لو آگے چلو یہ دریا شہادت دے رہے ہیں، یہ ہرنیاں شہادت دے رہی ہیں، یہ اونٹ شہادت دے رہا ہے، یہ جنگل کے جانور شہادت دے رہے ہیں، یہ کعبہ جھوم جھوم کے آپ کی طرف کو جھک رہا ہے، یہ کعبہ شہادت دے رہا ہے۔ عرض کی ہر چیز کو اللہ نے آپ کے واسطے شاہد بنا دیا، اور آپ کو اللہ نے اپنا شاہد بنا دیا۔ اگر اللہ کو دیکھنا ہو، اللہ کو ثابت کرنا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر رسالت کو دیکھنا ہو تو ان سب چیزوں کو دیکھو جو معجزات اللہ نے اس زمانے میں دنیا بھر کے بکھیرے تھے۔ 1000 سے بھی زیادہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان معجزات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت پیش کرو، تو ساری یہ خلقت تو شاہد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں حق تعالیٰ کے وجود کے لیے۔ انا ارسل اللہ کا شاہد ہوں وہ بچے نہ ہوں نذیرا ودا اللہ بھی سراج منیرا۔ دعائیں دیکھو تو مستجاب ہو رہی ہیں، پیشین گوئیاں دیکھو تو سچی نکل رہی ہیں، ماضی اور گزرے ہوئے زمانے کے حالات بتا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے صحیح اور سچا نکل رہا ہے، اور شفقتیں دیکھو تو ماں باپ سے زیادہ شفقتیں ہیں، اور دنیا کے ساتھ معاملہ مساوات کا دیکھو تو سب کو ایک سب میں لا کے جوڑ دیا ہے، نہ آپسی رہا، نہ کوئی فارسی رہا، نہ کوئی عربی رہا، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، سب محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو ثابت کیا، اور وہ دلائل جو معجزات کی شکل میں اس زمانے میں ظاہر ہوئے وہ تو تھے ہی اپنی جگہ پر، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر امت کا ایک فرد بھی آج کسی سے، کسی عالم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مولانا جب مانیں گے کوئی معجزہ ہمارے سامنے دکھلاؤ، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کرامات کا بھی مطالبہ نہیں کرتا۔ اور ہم تو یہ سوچا کریں کہ اللہ میرے پہلے بزرگوں کی بہت کرامتیں مشہور ہیں، ہمیں بھی تو دکھلا دے کسی ایک آدھ اللہ والے کی کرامت۔ یوں کہہ دیں نا، وہ تو اللہ جب چاہے دکھاتے ہیں جب چاہے۔ معلوم ایمان اللہ کے فضل سے امت کا اتنا کم مضبوط ہو گیا ہے کہ اب اسے کرامت سے بھی ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرامات دیکھ کر جو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہیں، معلوم ایمانوں میں ان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے کے عوام کے ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کسی اپنے پیر کی کرامت دیکھنے کے بھی خواہش مند نہیں ہوتے، ورنہ پیروں کی کرامات ہوتی ہیں، اور کچھ صحیح ہوتی ہیں تو کچھ لوگ جوڑ بھی دیتے ہیں، ان کے ذمہ پلان بھی لگا دیتے ہیں۔ بہرحال اب کوئی کرامت کا خواہش مند نہیں، اب تو صرف ایک چیز تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جی میں اتباع سنت بھی ہے کہ نہیں، بس یہی دیکھنے کی چیز بھی ہے، جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں، اپنا مقتدا بنا رہے ہیں، اپنے دین و دنیا کا رہبر بنا رہے ہیں، اپنا دین و دنیا کا آقا بنا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہم اپنا دین بھی دے رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی دے رہے ہیں، بس اس میں کم سے کم ہم سنی بات کے مکلف ہیں کہ یہ دیکھ لو خلوت میں جلوت میں ذرا 10-5 دن رہ کے دیکھ لو یہ ہر حال میں متبع سنت ہے یا نہیں۔ اگر ہر حال میں اس میں اتباع سنت پایا جاتا ہو، اور متعلقین اور مریدین کے حق میں ہمدردی اور خیرخائی کا جذبہ موجود ہو، دل سوزی موجود ہو، بھائی یہ اللہ کی جانب سے اس زمانے کا بہترین تریاق ہے، اور یہ اس زمانے کا بہترین اکسیر ہے۔ اگر مل جائے تو کبریت احمر ہے، جس سے رانگے کی چاندی بن جاتی ہے اور تانبے کا سونا بن جاتا ہے، ان کی نظر سے بن جاتا ہے۔ کیمیا اور سیمیا دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ ہاتھ لگ جائے جس سے تانبے کو سونا بنا لیا کریں، بس گھر میں ایک پتیلا جو رکھا ہوا ہے دادی اما کے زمانے کا، بس اس پہ اس کو ہم نے اس نسخے کو استعمال کیا، اور وہ دادی اما کے زمانے کا پیتل کا پتیلا بس وہ سونے کا بن گیا، بس زندگی بس پوری ہو جائے گی، اب حکومت سے بھی پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیمیا ہے اور سیمیا رانگے کی چاندی بن جائے، لیکن وہ کیمیا اور سیمیا آج تک ملتا نہیں کسی کو، جب بھی کوئی نسخہ کرتا اختیار کرتا ہے کہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے، وہ کچا رہ جاتا ہے، وہ کچا رہ گیا تو تانبے کا تانبا ہی ہے، سونا اگر کچا رہ جائے تو تانبا ہی ہے، پک جائے تو سونا ہے، چاندی اگر کچی رہ جائے تو رانگا ہے، پک جائے تو چاندی ہے۔ لیکن یہ اہل نظر جو ہیں، علماء کرام متبع سنت، یہ حضرات یہ اس زمانے کے کیمیا اور سیمیا ہیں، ان کی نظر سے انسان بیکار محض ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، کباڑے میں پھینک دینے کے قابل ہوتا ہے، مگر جب ان کی نظر کیمیا اثر انداز ہوتی ہے تو آدمی بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید آیا تھا، اس نے کہا حضرت مرید کر لو. بڑے پیر صاحب نے ذرا نظر ڈال کے دیکھا، فراست سے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ میری محنت ساری اس پہ اکالتی جائے گی. جیسے مدرسے والے طالب علموں کو داخل کرتے ہیں داخلے کا امتحان لے کر، کہیں مدرسے کی محنت بیکار تو نہیں جائے گی، یہ مدرسے کے پیسے اکالت تو نہیں جائیں گے، تو اسے پہلے امتحان لیتے ہیں. یہ تو ایک آقا انعام دار محمد رسول اللہ کی ذات گرامی تھی کہ نہ نظر ڈال کے یوں دیکھا کہ یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، نہ یہ دیکھا کہ داخلہ ہوگا داخلے کا امتحان دے بھی سکے گا کہ نہیں دے سکے گا. نہیں، وہاں تو وہ تو آؤ، بس آنے کے بعد میں کامیابی ہو کے جاؤ. دروازہ ہر وقت کھلا تھا، 24 گھنٹے، 12 مہینے، رمضان میں چھٹی میں، عید کو، بقرعید کو، جمعے کو، جمعۃ الوداع کو چھٹی تھی ہی نہیں اس مکتب میں، اس مدرسے میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، رات کو دن کو کبھی چھٹی کا سوال ہی نہیں تھا. یہ تو چھٹی ہم چھٹیروں نے کر رکھی ہے، وہاں چھٹی اٹھی نہیں تھی، وہاں تو 24 گھنٹے درسگاہ کھلی رہتی تھی، 24 گھنٹے کا معلم. اور بڑے پیر صاحب نے نظر ڈالی ہے، نظر ڈال کے فرما رہے بھائی تو شقی ہے، ازلی معلوم ہوتا ہے تیرا ہمارے ساتھ کیا جوڑ لگے گا، تجھے کچھ فائدہ نہیں ہونے گا. بتائیے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب جو یہاں آیا اور اسے یہ جواب ملا تو شقی ہے ازلی معلوم ہوتا ہے. آدمی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے شقی بھی اور سعید بھی، لیکن اللہ نے ایسے قلم سے لکھا کہ پڑھا نہیں جاتا، اس لیے کہ نہ پڑھنے میں ہی فائدہ ہے. ہر چیز کا پڑھ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی نے گالیاں لکھ کے ہمیں بھیج دی تو پڑھنا ٹھیک ہے نہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ اس کا پڑھیں گے بلا وجہ خون سوکھے گا، اور نہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے بھائی کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری لکھی ہوگی. تو اس لیے رمضان شریف میں تو بعد بزرگوں کا یہ معمول ہو جاتا ہے کہ خط بھی آئے تو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں ڈبے میں، کون پڑھتا پھرے گا، وقت ضائع کرے گا، اتنی دیر میں قرآن شریف میں تلاوت کر لیں گے ہم. لیکن جو صاحب ارشاد ہوتے ہیں وہ سب کا حق سمجھتے ہیں رمضان میں بھی، وہ خط پڑھتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. بہرحال حضرت بڑے پیر صاحب نے تو یہ فرما دیا، مگر ایمان موجود تھا اور وہ اتنا خفی اور ہلکا تھا، دھندلکا سا تھا کہ اس کو اتنے بڑے ولی کی آنکھیں بھی ادراک نہ کر سکی اس وقت. اور وہ پھر یہاں سے گیا وہاں احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ گیا، وہ بھی خانقاہ بغداد میں اس زمانے میں چلتی تھی، مگر یہ شہرت یافتہ خانقاہ تھی اور وہ شہرت یافتہ نہیں تھی. وہاں گیا اور اس نے جا کے کہا حضرت مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا اچھا آ جاؤ، تم بھی شقی ہم بھی شقی، خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دو دیوانے. تو وہ تو ان کو بھی ادراک ہو گیا جو بڑے پیر صاحب نے فرمایا تھا. اب یہیں سے وہ گمراہی ایک شروع ہوتی ہے کہ بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، یہ غلط ہے، علم غیب نہیں ہوتا، فراست کے نور سے بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں. عقل سے یا فراست سے جو چیز معلوم ہو وہ غیب نہیں ہوتا. غیب تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے تمام اسباب علم جواب دے دیں، وہاں ہوتا ہے غیب شروع، وہاں سے ہوتا ہے. اور اسباب علم جو ہیں یہ حواس سے خمسہ، ظاہرہ اور باطنہ اور عقل و ادراک، یہ تو سب کے سب مشاہدات تک پہنچاتے، غیب تک نہیں پہنچاتے. یہ تو غیب نہیں ہوتا، مشاہدہ ہوتا ہے. بہرحال ان کو کچھ محنت کرنے کے لیے بتایا، جو میل کچیل دنگ آلود دل تھا اسے صاف کیا، خود بھی لگے اس سے اس کو بھی لگا، صابن لگانے شروع کیے، سرف استعمال کرنا شروع کیا، کچھ گرما گرم ذکر بتائے، بس وہ تو 40 دن کی مدت میں کامیاب ہو گیا اور وہ جو میل کچیل تھا سب کا سب دور ہو گیا. اور پھر خلافت و اجازت دے کے خلط و اجازت دے کر ان سے کہا بڑے بھائی صاحب کو سلام کرتے ہوئے چلے جا. شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور سلام کیا، کہنے لگے کہ بھائی یہ ان کو بھی منکشف ہو گیا، بھائی یہ تو احمد کبیر رفائی کا کام تھا کہ شقی شقی ازلی کو سعید ابدی کی شکل میں بدل دیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا. یہ بات تھی کہ بڑے چھوٹوں کو بھی بڑھاتے تھے، سراتے تھے. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک نظر تھی ایک صاحب نظر کی، جب وہ پڑی ہے تو تھا تو واقعتاً شکاوت کا اثر اس کی فطرت میں، لیکن جب وہ نظر کیمی اثر پڑی ہے اللہ والے کی، تو وہ بدلتا چلا گیا، رانگے کی چاندی بنتی چلی گئی، وہ پیتل کا سونا بنتا چلا گیا. ایسا ہوتا ہے، یہ کیمیاں آج بھی موجود ہے اس امت میں، اگرچہ یہ سودا کمیاب ہے مگر نایاب نہیں ہے، ملتا ضرور ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو ہم نے دیکھا نہیں، وہ معجزات جو ہم نے دیکھے نہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ چلو نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے کسی معجزے کو نہیں دیکھا، ایک آدھ دیکھ لیتے تو بس اچھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ بھی آپ کو دیا جس کو اب دیکھو اور جب دیکھو اور کہاں دیکھو اور کہیں دیکھو اور قیامت کے قریب دیکھو, سب جگہ وہ زندہ جاوید معجزہ آپ کو ملتا رہے گا. اور ایک معجزہ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اور بھی لکھا ہے جو زندہ ہے, اور اس کے بھی اکثر لوگ مشاہدہ کرنے والے ہیں, وہ جو جمرات پہ کنکری مارتے ہیں نا, اور ایک آدمی سات کنکری مارتا ہے اور تین دفعہ مارتا ایک ایک دن میں, اور تین دن تک ماری جاتی ہیں وہ کنکریاں, نئی نئی کنکری لا کے مارتے ہیں, اور 20 لاکھ مثلاً حاجی ہوتے ہیں, اور ہر حاجی مارتا ہے تو کتنی لاکھ کنکری ہوں گی. لیکن وہاں کنکری پڑی نہیں ملتی, جس کی کنکری قبول ہو گئی وہ وہاں رہتی نہیں, اس کو اٹھا کے فرشتے کہاں لے جاتے ہیں, جن کی قبول نہیں ہوتی وہ وہاں پڑی رہ جاتی ہے. صبح کو آ کر دیکھیں تو 10-20 کنکری تھوڑی بہت پڑی ہوئی وہاں ملیں گی, کنکریاں اٹھ کے چلی جاتی ہیں, جبکہ حکومت کی جانے سے ان کے اٹھانے کا پہلے کوئی انتظام نہیں تھا. اب تو کیا ہے کچھ, اب تو چونکہ ہر جگہ صفائی کی بیماری لگ گئی ہے نا, وہاں بھی صفائی چاہیے, اور حالانکہ کہیں کی صفائی مطلوب نہیں ہوتی, وہاں میلا کچیلا ہی سب مطلوب ہوتا ہے. جیسے حج کی حالت میں احرام باندھے ہوئے ہو تو بال بکھرے ہوئے اچھے لگتے ہیں, میلا کچالا ہی اچھا لگتا ہے, اور وہاں بھی آدمی کنگھی کرے سنگار کرے اور پگڑی باندھے اور ٹوپی اوڑھے اور کلا پہنے اور دستار پہنے اور جبار شیروانی پہنے, وہاں نہیں لگتا یہ دیوانوں میں اچھا. ایسے فرزانے بننے والے تو اپنے گھر رہتے, وہاں شیروانی پہننے کی ضرورت نہیں, وہاں تو ہم اور مولانا سب برابر میں ایک سے کھڑے ہوں گے. مولانا کی شیروانی وہاں حجرے میں کمرے میں ترقی رہ سکتی ہے, لیکن یہ بدن پہ پہن کے احرام کی حالت میں عرفات میں آ جائیں گے نہیں آ سکتے, وہاں تو ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے, سب دیوانہ وار آئے. لنگ کے دیرو لنگ کے بالا نے گمے دودھوں نے گمے کالا, اس شان سے آؤ کہ سب ایک ہی لباس میں ملبوب ہو, سر بکفن آؤ میدان قیامت کا نقشہ پیش کرو, تب تو معلوم ہو کہ ہاں تم دیوانے بن کے آئے ہو. تو ایک دن تو ایسا رکھا اللہ نے, ایک میدان تو کم سے کم اللہ نے ایسا رکھا ہے. تو کنکریاں وہاں پھینکتے تھے لوگ اور ان کو اٹھا کر فرشتے لے جاتے تھے, یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا. اتنی کنکریاں اگر وہاں جمع پڑی رہتی تو اب تک تو وہ جمرات بھی دب جاتے اور وہاں تو اچھے خاصے پہاڑ کھڑے ہو جاتے. روز اول سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کم سے کم فرض کر لو کہ حج ہو رہا ہے اور کنکریاں ماری جا رہی ہیں, حج تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے بھی ہوتا تھا, مگر یہ کنکریاں مارنا جو جاری ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے. تو اس زمانے کی اب تک کنکریاں اگر لگتی تو ہمالیہ پہاڑ جیسا کھڑا ہو جاتا وہاں, لیکن وہاں نہیں ہے, وہی بس جمرات کھڑے ہوئے ہیں اور کنکریاں ملتی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا. اور یہ بہرحال اس کو بھی وہی دیکھیں گے جو حج کرنے جائیں گے, ان کو تو جو نہیں جا سکتے وہ کیسے دیکھ لیں گے اس کو. اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا جو حاجی ہو بے حاجی ہو, ہندی ہو سندھی ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو یہاں کے ہو وہاں کے ہو چینی ہو افغانی ہو, سب کے لیے زندہ جاوید معجزہ یہ قرآن حکیم موجود ہے. اس کی معجزانہ شان کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا وقت مل جائے, مگر کیا کروں, روزانہ جب اس کے معجزانہ شان پہ ہم پہنچتے ہیں تو ادھر وہ رمضان کا جو مفطرانہ شان ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, وہ افطاری والی شان سامنے آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا پورا یوں گزر ہی جائے گا, اور پورے میں اب کسر بھی کچھ زیادہ نہیں رہی ہے, ایک دن کی کسر رہ گئی ہے, خدا کرے کہ دو روزے ہو جائیں. دعا مانگ سکو نہیں, نہیں نہیں ایک ہی مانگ رہے تھے, دو کی اچھا اچھا, ساری دنیا میں ایک صحیح عید ہو جائے گی, پھر تو سب ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے. اختلاف امت کے جہاں تک ہو سکے ختم ہونے چاہیے, اگرچہ اختلاف بھی رحمت ہوتی ہے, مگر اختلاف سے بڑھ کر رحمت اتفاق میں ہوتی ہے. جیسے بیماری بھی رحمت ہے اور تندرستی بھی رحمت ہے, مگر بیماری کی رحمت سے ہم کو پناہ مانگ کر تندرستی کی رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. ایسے اختلاف امت بھی اگرچہ رحمت ہے, مگر اختلاف امت سے بڑی رحمت اتفاق امت میں ہے. اس لیے اگر ہم کو اتفاق امت کی رحمت مل جائے تو ہم اختلاف امت کی رحمت کو کیوں ڈھونڈیں گے, اگر ہم کو تندرستی کی رحمت مل جائے تو ہم بیماری کی رحمت کو کیوں ڈھونڈتے پھریں گے, اگر ہم کو کھانا کو مل جائے اور کھانے پر شکر کی نعمت ہم کو مل جائے تو ہم بھوکے رہ کر صبر کی نعمت کو کیوں ڈھونڈتے پھریں گے. ہم تو اس نعمت کو ڈھونڈیں گے جس میں ہمارا فائدہ بھی ہو پریشانی بھی کچھ نہ ہو. صبر کی نعمت میں فائدہ تو بہت ہے, اجر بے حساب ملتا ہے, مگر پتھر تو پیٹ میں باندھنا ہی پڑتا ہے نا, بھوکا تو رکھنا ہی نہیں پڑتا ہے. تو ہم تو وہ دعا کریں گے اللہ سے کہ پیٹ خوب بھرے شکر ادا کریں اور تو مل جائے بس شکر کی لائن سے مل جائے بجائے صبر کی لائن. اسی طرح سے بہرحال اختلاف سے بچ کر اتفاق پر چلنا چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے, اور چھوٹے موٹے مسائل میں کبھی امت کو الجھنا نہیں چاہیے, یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے. نبی کریم سن کے زمانے میں حضرات صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا مگر اس اختلاف کو لے کر بیٹھا نہیں کرتے تھے, بس ایک بات ہوئی سرسری ہوئی اور نہیں اتفاق ہو سکا, نہیں ایک مسئلے کا شرع صدر ہو سکا کسی کو, تو جس کو جس طرح شرع صدر ہو گیا ہے کر لو عمل اسی طرح سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. اگر خطا بھی ہوگی تو بھی ثواب ہو جائے گا, اگر خطا بھی ہوگی تب بھی مقبول ہو جائے گا. فقہا کا اصول حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد یخطی و یصیب, مجتہد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح بات ہی نہیں کہتا, کبھی کبھی اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, مخطی بھی ہوتا ہے مصیب بھی ہوتا ہے, لیکن آگے قاعدہ یہ ہے کہ من اصاب فلہ اجران, جو صحیح بات کہہ دے اپنے اجتہاد سے اس کو تو دو ثواب ملتے ہیں, ایک صحیح بات کہنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک اس کو محنت کا ثواب ملتا ہے. اور وہ من اخطا فلہ اجر واحد, اور جو خطا اور غلطی کرتا ہے اجتہاد میں تو ایک ثواب اس کی محنت کا پھر بھی رائے گا نہیں جاتا, ایک ثواب اس کو پھر بھی مل جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی مسئلے میں اتفاق نہ ہو سکے تو ضروری بھی نہیں کہ ساری امت اس مسئلے پہ متفق ہو, بس اتنی بات ہے کہ سب مخلص ہو اور ایک دوسرے کا احترام برقرار رہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ تو اکرام مسلم اور احترام مسلم ہے. خانہ کعبہ سے بڑھ کر, اس کے غلاف سے بڑھ کر, اور عرفات سے بڑھ کر, اور منا اور مدل سے بڑھ کر, اور کعبے سے بڑھ کر جو اکرام ہے وہ مسلمان کا اکرام ہے. اج ہزارہ کعبہ یک دل بے ترس, تو دل بدستہ ور کے حجے اکبرس, از ہزارہ کعبہ یک دل بے ترس. میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری واعظ ہوا تھا, ان کی عظمتیں تمہارے دلوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں, مگر یاد رکھو جس طرح تم ان سب چیزوں کی عظمتوں کو پیش نظر رکھتے ہو تو مومن کے خون کی, اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کی عزت آبرو کی عزت و عظمت اس سے کم مت سمجھنا. مومن کی عزت و عظمت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مانتا, ہماری نہیں مانتا تو کیوں ہم نبی بن کے بیٹھ گئے کہ نہیں مان ہی لے؟ نبی تو مطالبہ کر سکتا کہ میری ہر بات مانو, لیکن کوئی عالم تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میری ہر بات مانو. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے, جو مجتہد علی اطلاق ہیں, انہوں نے بھی اپنے ماننے والوں سے, اپنے مقلدوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری ہر بات مانو, بلکہ انہوں نے یوں فرمایا کہ جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مان لو, اور اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے, تم کو مخالف نظر آتی ہے تو دیوار پر دے مارو, ماننا ضروری نہیں ہے. تم نبی پر ایمان لائے ہو, اماموں پر ایمان نہیں لائے ہو, تم اللہ پر ایمان لائے ہو, رسول اللہ پہ ایمان لائے ہو, کتاب اللہ پہ ایمان لائے ہو, سنت رسول اللہ پر ایمان لائے ہو. علماء اور مفتیان کرام اور مجتہدین مطلق اور مشائخ سب اگر ان کی ترجمانی کرتے ہیں تو سر تسلیم خم ہے, اور اگر ان کے خلاف کوئی اور لائن پر ہم کو لے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں آپ داخل نہیں, ہمارے ایمان میں اللہ رسول اللہ. یہ ذہن ہمارا ہونا چاہیے, اور پھر یہ نہ مطالبہ ہونا چاہیے, اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ اس سے خفا ہونا چاہیے, نہ اس پہ عتاب ہونا چاہیے, نہ اس کی غیبت ہونی چاہیے, نہ اس کی چغلی ہونی چاہیے. اس لیے کہ غیبت حرام, چغلی حرام, اور اشارے اور کنائے حرام, اور اس کی شان میں گستاخی کرنا حرام, اس کو برا بھلا کہنا حرام, اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. اور ہماری بات کا ماننا فرض تھا نہ واجب تھا, مان لیتے ان کی سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک تھا, نہیں مانتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو ہمارے ماننے کے لیے مکلف بھی نہیں ہے وہ, یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم یا مفتی اپنے نہ ماننے والوں سے خفا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا ہے, اس کو خفا ہونے کا حق نہیں ہے. کوئی نہیں مان, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شافعی لوگوں سے کیا خفا ہو گئے ہیں؟ شافعی لوگ جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوافی سے خفا نہیں ہے, امام شافعی حنفیہ سے خفا نہیں ہے, اور مالکی حنبلیہ سے خفا نہیں ہے, اور حنبلی مالکیہ سے خفا نہیں ہے. اپنے اپنے اماموں کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب چار گاڑیاں اگر یہاں اس بس اسٹینڈ پر کھڑی ہوں اور چاروں گاڑیاں لندن جا رہی ہوں, اور ہم نے اپنی شواب دیپ سیٹ سے کسی بھی مسلحت سے کسی ایک گاڑی کا ٹکٹ لے کر اس میں اپنے آپ کو بٹھا دیا اور منتخب کر لیا, تو کیا وہ تین گاڑی والے جو اور کھڑے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, لڑنے آئیں گے؟ صاحب تم ان کی گاڑی میں کیوں جا رہے ہیں, ہماری گاڑی میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ بھائی اس کو تو میں جانوں کہ اس گاڑی میں میں کیوں جانا ہوں, تمہیں لڑنے کا کیا حق ہے؟ یہ گاڑی والے دنیا والے کم سے کم ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, کہ کسی ایک گاڑی میں کوئی سواری بیٹھ جاتی ہے دوسرے گاڑی والے اس سے خفا نہیں ہوتے. پاکستان میں تو دیکھا ہم نے ایک دستور بڑا عجیب سا. ہم وہاں جا رہے تھے ایک دفعہ, شیخ اوپرے سے لاہور جا رہے تھے, تو وہ ساری گاڑیاں چالو ہی ہیں, اسٹارٹ ہی ہیں, یعنی کوئی بند کھڑی ہے اور کوئی چل رہی ہے, یہ ساری گاڑیاں اسٹارٹ ہیں. وہ جو ڈرائیور اور ان کے جو کنڈکٹر ہیں وہ سواریوں کے سامان چھین چھین کے اپنی اپنی گاڑی میں, ارے بھائی ہم کو تو لاہور جانا ہے. جی ہاں لاہور ہی جا رہی ہے گاڑی, لاہور ہی جا رہی ہے. ہم سمجھے بھائی چلو جی صبح چلو. اب وہ جب لاہور کے لیے ہم اس کو بیٹھ گئے, وہ اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا, تو معلوم ہے بہت لمبے روٹ سے چکر کاٹ کے آئے گا, شام تک پہنچے گا, جبکہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ تھا وہاں سے لاہور کا. اور معلوم ہے کہ یہ وہاں کو ادھر کو ادھر کو کون کون سے شہروں میں کو ہوتا ہوا پہنچے گا تو لاہور ضرور, مگر سارا دن خرچ کر کے آئے گا. لے گیا ہمیں, ہو گیا دھوکہ. ایسی گاڑیاں بھی اسٹارٹ نہ رکھو کہ لوگوں کو صحیح منزل پہ وقت پہ موت پہنچنا نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے رستے پر جانا چاہیے, اس کی رہبری کرو, اس کی رہنمائی کرو, اس کو وہ گاڑی بتاؤ جس گاڑی سے وہ جلدی سے جلدی کم سے کم پیسوں میں وہاں پہنچ سکتا ہو. یہ دو باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو یہ ائمہ مجتہدین کی گاڑیاں بس اسٹینڈ پر کھڑی ہے, اور منزل ان کی ہے اللہ تک پہنچنا. اللہ تک پہنچنے کے بعد کے سب کی گاڑیاں ہیں. اب جس کی سمجھ میں جس کی گاڑی آئی اس میں بیٹھ گیا ہے, دوسرے کو خفا ہونے کا یا ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے ہی علماء اور مفتیان کرام جن کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے آتا ہے اور دس کے پاس نہیں جاتا ہے, تو ان دسوں کو خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. جیسے شاپ پر کپڑا لینے کے لیے آپ گئے, دس مارکیٹ میں دکانیں ہیں, کسی ایک دکان سے آپ نے سودا خرید لیا, دوسری دکان والوں کو خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا اپنا نظریہ تھا, اس کی اپنی ثواب دید تھی, وہ کسی وجہ سے کسی دکان والے کو منتخب کر رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ جیسے دنیا کے نظام ٹھیک چل رہے ہیں ویسے دین کے نظام میں بھی ہم کو اتنا ہی مستغنی اور بے نیاز ہونا چاہیے, اور کسی ایک سے جو ہماری نہیں مانتا خفا نہیں ہونا چاہیے. نہ صحیح تم اس کو رازدار بناؤ لیکن خفا ہونے کا بھی حق نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کریم یہی ہے سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا اگر اللہ کی کتاب ہونا ہمارے ذہن میں اتر جائے تو پیغمبر کی نبوت اور رسالت بھی ذہن میں اتر جائے گی, اور اگر اس میں کوئی الجھن پیدا ہو گئی تو نبی کی نبوت میں بھی الجھن ہو جائے گی, اور نبی کی نبوت میں اگر الجھن ہو گئی تو اللہ کی الوہیت میں بھی الجھن ہو جائے گی, اور جنت میں جانے میں بھی الجھن ہو جائے گی, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی الجھن اور کھٹائی میں پڑ جائیں گی. اس لیے سب سے بڑی چیز اس زمانے میں یہ قرآن حکیم ہے. اس کو اس حیثیت سے کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں, اس حیثیت سے کہ یہ ذکر کی کتاب ہے سب ذکر کرتے ہیں, اس حیثیت سے کہ یہ عظمت اور احترام کی کتاب ہے سب محبت اور عظمت سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ معجزانہ کتاب ہے, اس کو اللہ نے معجزہ بنا کے اتارا ہے, اور اس کے ذریعے سے تحدی فرمائی گئی ہے, اس کے ذریعے سے اعلان اور چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے. اسی کے اندر وہ دلیل موجود ہے. تو اس حیثیت سے تھوڑا سا ہم سن لیں گے, یہ نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی, لیکن تھوڑا سا سن لیں گے تو ذرا تھوڑا صدر ہوگا کہ ہاں ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ خالی کتاب نہیں ہے, وہ ایک باقاعدہ مدلل کتاب ہے, اس کے اندر دلائل بھرے ہوئے ہیں, وہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے. اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمارے ذہن سے اس بات کو نکالنا چاہیں, کھرچنا چاہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو ہمارے ذہن سے کبھی خرچا نہیں جا سکے گا, یہ نکالا نہیں جا سکے گا. اس کتاب کو ہم بار بار اللہ کی کتاب ہی کہتے رہیں گے. کیوں؟ دلیل سے سمجھ جائیں گے. اب تک تو ہم تقلید سے سمجھ رہے ہیں, ایمان سے سمجھ رہے ہیں. بس وہ ایک معجزانہ انداز جو قرآن حکیم کا ہے وہ سامنے لانے کا خیال تھا. خدا کرے کہ کل وہ سامنے آ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.